الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين فإن أسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مزمزہ سورۃ المائدہ زیر مطالعہ ہے. الحمدللہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے رکو نمبر 12 سے اور رکو نمبر 14 تک, یہ تین رکو ہیں کہ جس میں شرعی احکامات کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف احکامات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے وہ بیان کیے ہیں, اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. یہ جو آخری اس کا 14 رکوع کا حصہ ہے, انشاءاللہ آج اس کو ہم مکمل کر لیں گے. جو آیات باقی رہ گئی ہیں, ابتدا میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فریضہ دعوت ہے, اس کے ذیل میں ایک غلط فہمی وہ پیدا ہو رہی تھی دور خلافت میں, تو اس کا ازالہ بھی ہے کہ جو کہ فرمایا گیا اس کی تصحیح بھی فرمائی گئی, اور ساتھ میں دعوت فریضہ دعوت کے حوالے سے کچھ اہم اصول بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. پھر بقیہ جو آیات ہیں اس میں یہ جو وصیت, اس پر جو گواہی ہے, اس کا قانون, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بقیہ آیتوں میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ مختصر تشریحات انشاءاللہ ہم اس کی سمجھ لیں گے ترجمے کے ساتھ. آیت نمبر 105 میں بیان ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, علیکم انفسکم, تم پر تمہاری اپنی جانوں کی ذمہ داری, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ کہ جو گمراہ ہو گیا اس صورت میں کہ جبکہ تم ہدایت پر ہو, الی اللہ مرجعکم, اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے جمیع سب کے سب کو, فینبئکم, پس وہ تمہیں جتا دے گا بتا دے گا, بما کنتم تعملون, وہ کچھ کہ جو کہ تم عمل کرتے ہو. اب اس پہلی آیت میں واضح طور پر یعنی بظاہر حکم یہ ہے کہ بس تمہیں تمہاری جانوں کی فکر ہے کہ جو تم پر لازم ہے, اپنا جو ہے وہ بچاؤ کرو, اور یہ ہے کہ دوسرا اگر کوئی یعنی گمراہی پر ہے تو وہ تمہارا اس پر اس کا کوئی وبال تم پر نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب خود تم ہدایت پر ہو. لہذا جیسے میں نے عرض کی ابتدا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فریضہ دعوت کے ذیل میں ایک غلط فہمی اور اس آیت کی جو تشریح ہے اس کا جو فہم ہے وہ غلط وہ لیا جا رہا تھا دور صحابہ میں, خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کی تصحیح ہے کہ جو کہ یہاں پر پھر صدیق اکبر نے بھی کھڑے ہو کے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ہے کہ جو کہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کی تصحیح بھی فرمائی. یعنی پس منظر یہ ہے کہ اس آیت کو لے کر بعض جو بھی نو مسلم ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم پر کوئی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور دوسرے اگر کوئی گمراہی پر ہیں تو ان کو منع کرنا، گمراہی سے روکنا، منکرات سے جو ہے وہ روکنا، معروف کا حکم دینا، یہ کوئی ہم پر لازمہ نہیں ہے، کوئی فریضہ نہیں. کیونکہ یہاں پر تو واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر بس تمہاری اپنی جانوں کی فکر ہے کہ جو کہ لازم ہے. تو صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تشریح اپنے زمانے میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ پہنچی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے یہ واضح فرمایا کہ میں مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس آیت کا جو ہے وہ غلط مطلب ہے کہ جو کہ لے رہے ہو، اور فریضہ جو دعوت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عائد کیا ہے، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اس آیت کی روشنی میں وہ فریضہ دعوت تم پر ساقط ہو گیا، حالانکہ اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری ساری دعوت، تمہاری ساری تبلیغ، تمہارا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، لوگوں کو منکرات سے روکنا، نیکی کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی جتنی بھی جدوجہد ہے، اس کے بعد حتی المقدور تمہاری ساری جو بھی کوششیں وہ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت پر نہیں آ رہا تو پھر یہ ہے کہ تم سے ذمہ ہے کہ جو کہ ہٹ جائے گا، اور اس کی بدعملی کا جو وبال ہے وہ تم پر نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم فریض دعوت ہی ادا نہ کرو، بلکہ مطلب کیا ہے کہ فریض دعوت تم ادا کرو گے، حتی المقدور کوشش کرو گے، دعوت پہنچانے کا حق ادا کرو گے اور اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مخاطب جو ہے جس کو تم دعوت دے رہے ہو، خطاب کر رہے ہو، اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کا وبال اس سے تم بچ جاؤ گے، اور یہ ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ایک عذر پیش کر سکو گے. تو لہٰذا یہ پوری وضاحت ہے کہ جو کہ فرمائی. اب اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، اور پہلے ہی دور خلافت کا ہے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ہے کہ بعض نو مسلم ان کے اندر اس آیت کی ایک تشریح غلط مفہوم ہے کہ جو کہ بیٹھ رہی تھی، کہ جس کی تصحیح پھر کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اب اس میں دیکھیں کہ جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ فریض دعوت یہ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کندھے پر، جس طرح سے نماز فرض ہے، دیگر فرائض ہیں، اسی طرح سے یہ پیغام کہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اس امت مسلمہ کو ملا ہے، اب اس کا جو بھی فرد ہے اپنی اپنی صلاحیتوں میں وہ انسانیت تک اس دعوت کو، قرآن کے میسج کو، پیغام کو پہنچانا یہ اس کے اوپر فریضہ ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو قرآن مجید موقع نہیں ہے، ورنہ تو کئی آیات ہیں کہ جس میں اس کی فرضیت کے حوالے سے موٹیویشن کے ساتھ اور مختلف واقعات کے ساتھ اس کی اہمیت کو، خاص طور پر جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، کم از کم 10 مقامات ہیں قرآن مجید کے یہ دونوں چیزیں نتھی ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. نیکی کا حکم بھی دو گے اور برائی سے روکو گے. یہی وجہ ہے کہ پھر امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اس کی ذمہ داری آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، ہم پڑھ کر آئے الحمدللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کی اصلاح یہ تمہارا اصل کام ہے، مقصد ہے، اور اس کے لیے کیا کرو گے؟ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو لہٰذا یہ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور جامع ترین اصطلاح قرآن مجید کی وہ شہادت عن الناس ہے، لوگوں پر اپنے قول اور فعل سے حجت تمام کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مانا. اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مریضانہ عدم توازن ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے شریعت سے ہم دور ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ فرائض سے انسان غفلت برت رہا ہوتا ہے اور عمل سے فرار وہ چاہ کے، اور سارے اعمال کو وہ بس ایک محدود اصطلاحات میں وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے. اب یہ مریضانہ عدم توازن ہمارے معاشرے میں بھی ہے، یعنی دعوت کے حوالے سے، لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے، ایک ایکسٹریم، ایک انتہا تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور دعوت کے حوالے سے جو اس کی شخصیت پر جو اثرات ہونے چاہیے، عمل میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ خود اس دعوت پر عمل کرنے والا ہو، جو بھی دائی ہے اپنی دعوت پر وہ عمل کرنے والا ہو خود بھی، یہ چیز انسان بھول جاتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے عدم توازن کی. یعنی جس طرح سے نکیر فرمائی ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے، یہود پر اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہود کے علماء کا بھی یہ وتیرہ تھا اور وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود برائیاں کرتے تھے، حرام خوریوں میں وہ ملوث تھے، دوسروں کو جو ہے وہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو لہٰذا اب یہ قرآن مجید میں وہ الفاظ آئے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم دوسروں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ مریضانہ عدم توازن کا ایک ایکسٹریم ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی ذات کو بالکل بھول جائے. اور یہ معاشرے میں آپ کو یہ کیفیات نظر آتی ہیں. یعنی یہ ہے کہ وہ شخص کے جو دوسروں کی برائیاں اور بال کی کھال نکالنے میں وہ لگا رہتا ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گریبان میں جو ہے وہ ذرا جھانک کے دیکھ لے کہ اس کے اندر کیا خباستیں ہیں کہ جو کہ پل رہی ہیں. اس کو اپنی ذات کے حوالے سے کمیاں کوتاہیاں وہ نظر نہیں آتی بالکل، لیکن یہ ہے کہ لمحے بھر میں وہ دوسرے کی ذات میں جو ہے وہ 10 خرابیاں ہیں کہ جو کہ نکال کے اور لوگوں کو سیٹسفائی کر رہا ہوگا، اور یہ کہ ان کے ذہن جو ہے وہ خراب کر رہا ہوگا. لہٰذا یہ معاشرے کا ایک عام ایک چلن ہے کہ جو کہ ہو گیا، اور یہ قرآن سے، سنت سے، شریعت سے دوری کے یہ نتائج ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عدم توازن کی ایک انتہا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا اور خود جو ہے وہ اس دعوت سے بالکل بے بہرا ہو جانا. اچھا دوسری ایک سیم کیا ہے؟ دوسری ایک سیم بھی خطرناک ہے جس طرح سے یہ خطرناک. دوسری ایک سیم یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو جو ہے وہ مانجنے میں لگے رہنا اور لوگوں کی فکر جو ہے وہ چھوڑ دینا. یعنی لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہوں اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں، بس میں ہوں کہ جو کہ بچ جاؤں. تو لہٰذا جو پہلی ایکسٹریم ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی بلیغ انداز میں یہاں پر، یعنی ایک تو وہ جو غلطی ہو رہی تھی تفہیم کے حوالے سے اس آیت کی، اس کا بھی تصحیح فرما دی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ، واضح فرما دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ ایک ایکسٹریم ہے عدم توازن کی کہ بھئی لوگوں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت والی بات کہ گمراہی میں خود پڑے ہوئے. تو لہٰذا یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ علیکم انفسکم، یعنی تم پر تمہاری ذمہ داری اولاً ہے کہ جو کہ عائد ہوتی ہے، تم اس دعوت پر جو ہے وہ خود بھی عمل کرنے والے ہو. یعنی کتنا عجیب بات ہے نا کہ یعنی ایک دائی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے اور آسمان کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ خود اس دعوت کے بالکل خلاف ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں نا کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. انگلیاں جو ہے وہ اٹھیں گی، دعوت ہے کہ جو کہ مجروح ہوگی، اور یہ ہے کہ جس اجتماعیت سے اس کا تعلق ہے وہ اجتماعیت جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں مجروح ہوگی. یہ نقصان الٹا پڑتا ہے. اور دوسری ایکسٹریم جیسے میں نے عرض کیا کہ بس اپنے آپ کو مانجنے میں لگے رہنا، اپنی فکر کرنا اور دوسروں کو بالکل بھول جانا، ان کو امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرنا، یہ دوسری انتہا ہے. اور ایسے شخص کو کہ جو صرف اپنی فکر کرے، لوگوں کی فکر نہ کرے، دنیا والے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خود غرض انسان کہتے ہیں نا، سیلفش انسان کہتے ہیں کہ بھئی اس کو صرف اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں. تو لہٰذا یہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ درمیان کی ایک راہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہنے، ورنہ یہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سورہ صف میں کیا الفاظ آتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کہ کرتے نہیں ہو. کبور مختن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناگوار ہے یہ بات کہ تم وہ کہو کہ جو کہ کرو نا. اور دوسری بات یہ سمجھا دی گئی کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اب تمہاری حت المقدور کوشش کے باوجود، دعوت کی صحیح اور تبلیغ کی صحیح کے باوجود، اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا. جس طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے کہ نا کہ جو کہ ارشاد فرمائی کہ ولا تسألن عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. یعنی اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اب یہ عمل کریں اس دعوت پر نہ کریں، یہ ذمہ داری ان کی ہے. آپ کا کام مکمل ہو چکا. اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریم انتہائیں کہ جو کہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو بھی یہ عدم توازن سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو یہاں یہ پہلی آیت ہے کہ جو کہ فریضہ دعوت کے ذیل میں جو ہے غلط فہمی، اور پھر کچھ بنیادی باتیں اہم اصول ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، بلکہ ساتھ میں فرمایا جا رہا ہے کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب کو لوٹنا ہے. یعنی چٹا بٹا ہر ایک کا سامنے ادھر آ جائے گا، کوئی بچنے والا نہیں. یعنی یہ ہے کہ کس کیفیت میں کون کیا کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے حضور سب کو جمع ہونا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ پھر تمہیں جتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے رہے دنیا کی زندگی. اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ شیطان کی پٹی میں ہم آ کے کہ بھئی یہ تو چھوٹے چھوٹے اعمال، تو اللہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں، معاذ اللہ. اللہ تو علیم و بذات صدور ہے، وہاں تو حساب کا معاملہ یہ ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کسی نے اس دنیا میں کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی، وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا. یہ کرامن کاتبین یہ پورا رجسٹر تیار کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ روز قیامت تمہیں جتا دے گا اور واضح کر دے گا. اب اس کے بعد جو ترکہ ہے کسی میت کا، یعنی ایک شخص ہے کہ جو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ اب اس دنیا میں جو ہے وہ یعنی اب قریب المرگ ہے، اسے محسوس ہو گیا کہ اب اس دنیا سے رخصتی ہے. اب وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ غیر ورثہ کے لیے ون تھرڈ وصیت ہے کہ جو کہ وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ جو بھی احکامات آگے آ رہے ہیں یہ مستحسن یعنی احکامات ہیں، یعنی مستحب ہیں، کوئی وجوب یا فرض کے درجے پر نہیں ہے. کہ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے گواہان کا، تو یہ زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں کہ وہ گواہی اپنے فیس ویلیو پر جو ہے وہ قائم ہو سکے. اور یہ کہ اس میں احتیاط کا پہلو ہے کہ جو کہ بہت نمایاں ہے، یعنی یہ کوئی وجوب اور فرض کے درجے پر یہ احکامات نہیں فقہ کے نزدیک. لہذا اب ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل قریب المرگ ہے اور اسے کوئی وصیت کرنی ہے، تو اب وہ کیسے گواہان کا معاملہ ہوگا یہ بیان ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ خاص طور پر ان آیتوں کی ذیل میں ایک پس منظر بھی ہے جو روایت میں آتا ہے، اور مفسرین نے وہ روایت ہے کہ جو کہ اکثر نے نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا مسلمان بدیل نام کا، اور اس کے دو ساتھی تھے کہ جو کہ دونوں عیسائی تھے، اور یعنی وہ بھی اس کے ساتھ تجارت کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئے، شام کا سفر تھا، اور یعنی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھے. اب یہ شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا، یہ جب شام پہنچا ہے تو اس کو یعنی ایک بیماری لاحق ہو گئی، اور یہ بالکل محسوس ہو گیا کہ اب اس دنیا سے رخصتی ہے. تو لہٰذا اب یہ جو بھی ساز و سامان لے کے گیا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے یہ اس کو سمیٹا سامان کو، اور یہ جو دونوں عیسائی تھے ان کو جو ہے وہ تمیم اور عدی، عیسائیوں کا جو نام ہے وہ آتا ہے روایت میں، ان دونوں کو وہ سامان دے کر اور یہ کہا کہ بھئی اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے ورثہ تک یہ مال ہے کہ جو کہ پہنچانا. اب اس نے ہوشیاری یہ کی عدیل نے، مسلمان نے، کہ ایک پرچی پر پوری لسٹ ہے سامان کی کہ جو کہ وہ لکھی کہ کہیں یہ کوئی سامان اس میں کمی نہ کر دیں، ورثہ تک جو ہے وہ کمی کر کے نہ پہنچائے. لہذا مرنے سے پہلے اس نے اس گھٹری میں سامان کی وہ پرچی بھی لسٹ بنا کر کیا کیا سامان ہے وہ اس پرچی کو چھپا دیا اس سامان میں. اب درمیان میں جب یہ مر گیا شخص عدیل مسلمان، لہذا یہ ہے کہ اب یہ دونوں عیسائی جو ہے وہ ایک پیالہ تھا اس کے سامان میں کہ جو کہ چاندی کا پیالہ تھا اور اس پر سونے کی ایک ملمہ ہے کہ جو کہ ہوا ہوا تھا، لہذا اس کو جو ہے انہوں نے دبا دیا، یعنی اپنے پاس جو ہے وہ روک لیا اور باقی سامان جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دیا. لہذا یہ ہے کہ اب ورثہ نے جب ان سے پوچھا، یعنی جھوٹ بول دیا کہ بھئی یعنی اس کو چھپا کے، اور پھر جب ورثہ نے پوچھا کہ بھئی وہ پیالہ کہاں گیا چاندی کا کہ جس پر سونے کی ملمہ کاری تھی، تو یہ صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. لہذا یہ ہے کہ پھر ورثہ نے پوچھا کہ بھئی کیا سفر کے دوران کیا وہ بیمار ہو گیا تھا یا کچھ لین دین کا کسی کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ وہ پیالہ بیچنا پڑ گیا ہو اور اپنی بیماری کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا نہیں تھا لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول دیا انہوں نے. اب یہ کہ کچھ عرصے کے بعد مکے کے بازار میں ورثہ کو یہ پتہ چلا کسی ذریعے سے کہ وہ پیالہ جو ہے وہ فروخت ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ پیالہ مکے کے بازار میں فروخت کر دیا تھا، ایک ہزار درہم میں وہ پیالہ فروخت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد بروسا کو پتہ چلا کہ بھئی یہ پیالہ تو فروخت ہوا ہے مکے کے بازار میں. پھر جو ہے وہ ان کو بلایا گیا دونوں عیسائیوں کو اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے فروخت کیا تھا بازار میں پیالہ؟ تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ پچھلی جو ان کی گواہی تھی یا جو اسٹیٹمنٹ تھی نا اس میں یعنی تبدیلی کی ہے کہ ہاں اصل میں وہ ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں ہماری تکذیب نہ ہو جائے, اصل میں ہم نے عدیل سے اس مسلمان سے یہ پیالہ خرید لیا تھا اور خرید کر جو ہے پھر بازار میں ایک ہزار درہم میں اس کو بیچ دیا تھا. اچھا اب جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا, اب یہ مدعی ہو گئے کہ ان سے جو ہے اس سے میں نے خریدا تھا ہم دونوں نے, تو لہٰذا اب ان کو قانون کے مطابق گواہان ہیں کہ جو کہ پیش کرنے تھے خریداری کے حوالے سے لیکن یہ پیش نہ کر سکے, تو لہٰذا اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ جو ہے وہ لایا گیا. اور یہ ہے کہ جب یہ گواہی پیش نہ کر سکے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ورثہ تھے ان کے کچھ قریبی دو رشتہ داروں کو جو ہے بلایا اور کہا کہ اگر تم قسم کھا جاؤ کہ واقعتاً یہ تمہارا جو وہ میت ہے عدیل جو مر گیا ہے اسی کا یہ پیالہ ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ یعنی تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے جو ہے وہ قسمیں کھا لیں اسی آیت کے مطابق, انشاءاللہ ابھی ترجمہ ہم سن لیں گے. تو لہٰذا انہوں نے قسمیں کھا لیں اور بہرحال یہ ہے کہ پھر فیصلہ وہ رسا کے حق میں ہو گیا اور دونوں عیسائیوں کو پھر اس پیالے کی جو رقم ہے کہ جو انہوں نے سیل کیا تھا اس کو ایک ہزار درہم میں وہ رسا کے وہ رقم ہے کہ جو کہ حوالے کرنے پڑے. اور یہ سارا فیصلہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت کے ذیل. اور یہ کہ پھر وصیت کے حوالے سے گواہان کے کیا قانون ہونا چاہیے وہ بھی ساتھ میں تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب یہ پس منظر شان نزول ہم نے سمجھ لیا, اب ترجمہ ہم کر لیتے ہیں مختصر تشریح کے ساتھ. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, شہادت بینکم, تمہارے درمیان گواہی کا قانون اس طرح سے ہوگا کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ, کہ تم میں سے اگر وصیت کے وقت کسی کو موت آئے, یعنی وصیت کرنے والا وہ یہ محسوس کرے کہ اب اس دنیا سے وہ رخصتی ہے تو لہذا اب وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے ترکے کی, تو اسنانی زوا عدل منکم, تو تم میں سے دو معتبر, اب یہ منکم تم میں سے یعنی تم میں سے مراد کیا ہے فقہ کہتے ہیں کیونکہ فقہی مسئلہ ہے, تفصیلات تو فقہ نے مزید بیان کی ہیں, تو ہوگا یہ کہتے ہیں کہ منکم سے مراد کیا ہے کہ وہ جو دو معتبر گواہ ہوں جو گواہی قائم کرنے والے تم کھڑے کرو وہ مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. منکم تو اپنے میں سے دو مسلمانوں میں سے معتبر گواہ ہے کہ جو کہ ٹھہرا لو. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. ہاں اب ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں, اور سفر کے دوران جس طرح سے اس عدیل نامی شخص کا معاملہ ہوا تھا, لہذا سفر میں اگر کوئی قریب المرگ ہو جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے اور اسے دو مسلمان نہیں ملے, لہذا اب یہ کوئی یعنی لازمی نہیں ہے کہ دو مسلمان ہی گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او آخران من غیرکم, کہ وہ دوسرے بھی تم یعنی مسلمانوں کے علاوہ بھی دو گواہان غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے. یعنی اصول یہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں ملیں گواہان تو پھر غیر مسلم بھی اس قانون کے تحت جو وہ گواہ ہو سکتے ہیں, لیکن کس صورت میں؟ ان انتم ضربتم فی الارض, کہ جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابت کو مصیبت الموت, اور کسی کو موت کی مصیبت وہ پہنچ جائے, تحبسونہما, اب قانون کیا ہے گواہی کا کہ ان دونوں گواہان کو جو ہے وہ روک لیا جائے, من بعد الصلاة, نماز کے بعد. یعنی اب یہاں پر نماز کی اہمیت بھی ہے کہ جو کہ واضح ہو رہی ہے, اور خاص طور پر فقہ نے یعنی اکثر نے یہ بیان کیا کہ یہاں نماز کون سی مراد ہے کہ جس کے بعد دونوں گواہان کو روک لیا جائے, یہ نماز عصر مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اہل کتاب ہیں خاص طور پر اگر وہ گواہان میں سے ہیں, لہٰذا ان کے نزدیک عصر کی جو ہے وہ وقت کی بڑی اہمیت ہے, یعنی ان کے ہاں عصر کے وقت جو ہے وہ جھوٹ بولنا یہ بڑا معیوب ہے کہ جو کہ سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں مراد بعد الصلاۃ, اکثر مفسرین نے اس کو عصر کی نماز کے بعد وہ گواہان کو روک لیا جائے. اب وہ کیا کریں؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں. کیسے؟ کہ ان ارتبتم, یعنی اگر تمہیں شک ہو ان کے بارے میں کہ کہیں یہ مستقبل میں کوئی غلط گواہی جو ہے وہ قائم نہ کریں, تو لہٰذا ان کو روک لو نماز کے بعد اور وہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بھی سمنا, کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی دنیاوی مال کوئی قیمت ہم وصول نہیں کریں گے, کوئی ہمیں لالچ نہیں. ولو کان ذا قربا خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا نختم و شہادہ ولا نختم و شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی جو ہے وہ چھپائیں گے نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ گواہی کی جو اہمیت ہے, یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی جو گواہی ہے وہ چھپائیں گے نہیں, یعنی یہ گواہی کا قانون کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. تو لہٰذا اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ عائد ہو رہی ہے, حلفیہ بیان ہے کہ جو کہ ان سے لیا جائے گا, کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں. ان عید المین العاصمین, ورنہ اس صورت میں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم نے گواہی کو کتمان کیا, چھپایا. فین اسیر اعلیٰ انہ مستحق افما. اب دوسری صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ بس اگر خبر یہ ہو جائے کہ وہ جو دونوں گواہان تھے انہوں نے وہ گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں, یعنی وہ حق کو دبا گئے ہیں, حلفیہ بیان بھی جو ہے وہ انہوں نے غلط دیا, جھوٹا دے دیا. اور لازمات ہے انسانوں کی دنیا ہے, اور خاص طور پر آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو صورتحال عجیب و غریب ہے کہ بالکل شریعت کے احکامات کا کھلواڑ ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے, جھوٹی گواہیاں ہیں کہ جو کہ قائم ہو رہی ہیں, اور یہ ہے کہ جو بھی بالکل معصوم ہے اس کو جو ہے وصولی چڑھا دی جاتی ہے یا قید کر دیا جاتا ہے, اور غنڈے بدماش جو ہیں وہ جنہوں نے حق مارے ہوتے ہیں وہ وکری کے نشان بنا کر جو ہے وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ خبر ہو جائے کہ انہوں نے حلفیہ بیان بھی جھوٹا دیا ہے, گناہ کے وہ سزاوار ہوئے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے کہ فآخرانی یا قمانی مقام ہوما من الذین استحق علیہم الاولیان. تو پھر دوسرے کھڑے ہو جائیں, دو افراد دوسرے گواہان وہ کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ, اور یہ دو گواہان اب کس میں سے ہوں گے؟ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کا حق پہلوں نے مارا, اور یہ یعنی جو بھی متاثرہ فریق ہے ان میں سے اب یہ دو گواہان جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. اول الاولیان یعنی وہ دو گواہان کون ہوں گے کہ جو میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں گے. اور فرمایا کہ فیقسمانی باللہ, پس وہ اب قسم کھائیں گے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا, کہ ہماری جو گواہی ہے پچھلے پہلے لوگوں کی گواہی سے زیادہ حق پر مبنی ہے, زیادہ سچی ہے, اور یہ ہے کہ ہم نے ذاتی نہیں کی اس گواہی کے حوالے سے. انا اذا لمن الظالمین, اور اگر ہم نے ذاتی کریں تو پھر تو ہمارا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب یہ قانون ہے کہ جو کہ یعنی ترقی کی وصیت کے حوالے سے گواہان کا جو بھی قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے آخری آیت میں کہ ذالک ادنا ایات بشہادت علی وجہہا, یہ جو طریقہ ہے گواہی کا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی پیش کی جائے صحیح طور پر, یعنی فیس ویلیو پر وہ گواہی وہ پیش کی جائے. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم, یا وہ دونوں گواہان یہ خوف رکھیں کہ ان کی بھی گواہی وہ رد کی جا سکتی ہے اور ان کی بھی بدنامی ہو سکتی ہے, کہ جس طرح سے پہلوں کی گواہی وہ رد کی جا چکی جھوٹ بولنے پر, اور ان کی جو ہے وہ بدنامی کا معاملہ ہو گیا. تو لہٰذا جس کے اندر خوف ہے تو لہٰذا وہ پھر سچی گواہی ہے کہ جو کہ قائم کرے گا. اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے احکامات کو غور سے سنو. اصل مسئلہ یہ ہے, یعنی تقوی ہوگا تو شریعت کے احکامات کو اس کے فیس ویلیو پر اس کی ادائیگی ہوگی صحیح طور پر, اور تقوی اگر رخصت ہو جائے, خدا خوفی اٹھ جائے بندوں کے اندر سے, تو پھر تو یہ کھلواڑ ہے کہ جو کہ شریعت کے احکامات کا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو, اللہ کے احکامات ہیں, کوئی یعنی کسی انسان یا کسی شخص کے احکامات نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. لہذا ان آیات میں گواہی کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایک بڑی گواہی ہے کہ جو کہ اس کے لیے اس کو کھڑا کیا ہے. یعنی سورہ نساء میں بھی وہ الفاظ آتے ہیں, یعنی کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ شہادت اور الناس کا فریضہ, لوگوں پر حجت تمام کرنا اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے, ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہے. اب اتنی بحثیت مجموعی بڑی گواہی قائم وہ کیسے انسان کرے گا کہ جو باہمی معاملات میں وہ صحیح گواہی پیش نہیں کر رہا, تو وہ بڑی گواہی اجتماعی لحاظ سے وہ کیسے قائم کرے گا لوگوں پر قرآن کو پہنچا کے اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے. تو یہ وہ اہمیت ہے کہ جو ان آیات میں گواہی کے پیش کرنے کے حوالے سے وہ بیان ہوئی. اور سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آ گئی, وہ آئے سنا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ولا تکتموا شہادا, یعنی حکم دیا گیا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے, کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم گواہی کو چھپاؤ نہیں. ومن یکتمھا, اور جو گواہی کو چھپائے گا, فإنہ آثم قلبہ, تو وہ اپنے ضمیر اپنے دل کا گناہگار ہوگا. یعنی کیا مطلب دل کا گناہگار اپنے ضمیر کا گناہگار؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کتمانے حق کرے گا, گواہی کو چھپائے گا, پوری زندگی یہ ضمیر کی عدالت, یہ جو اندر جو ضمیر ہے وہ اسے کچوکے لگاتا رہے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیا. اسے ندامت ہے کہ جو کہ ہوتی رہے گی, اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی اس گناہ کے وبال کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً سچی گواہیاں قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, کتمان حق سے اور کتمان شہادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور شریعت کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا آسان بھی بنائے, اور اس کا حق ادا کرنے کی کسی درجے میں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.